الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات اور نہایت معزز محتشم سامعین کرام، آج یہ کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت رحمت عالم فخر کائنات تاجدار کرمین شفیع المرسلین الرحمن فی دار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھے باوار
دھوکہ دے دیا یا میں نے چالاکی سے کام لے لیا،
وہ دھوکے میں ہے, وہ خود تو ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے, اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو غربت پھیلتی ہے, پریشانیاں پھیلتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سارے کے سارے کرشمے عہد شکنی کے ہیں, وعدہ توڑنے کے ہیں, وعدہ کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں بہت سی ہدایتیں دی ہیں, قرآن مقدس ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفوا بالعقود, اپنے عہد کو پورا کرو, اور ایک مقام فرمایا واوفوا بالعہد فإن العہد کان مسئولا, اپنے عہد و پیمان کو کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا اور مؤاخذہ کیا جائے گا. اللہ کریم ہے, رحیم ہے, اس نے اپنے بندوں سے جو بھی وعدے کیے ہیں, قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں آیتیں آپ کو ایسے ملیں گی کہ اللہ نے وعدے کیے ہیں بندوں سے کہ میرے بندوں یہ کرو تو تمہیں یہ دیا جائے گا, یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ دیا جائے گا. اللہ نے مختلف نیک کاموں پر جزا کا وعدہ فرمایا ہے, اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. اگر کسی کام پر دنیا میں جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو دنیا ہی میں وہ جزا ملے گی, اور کسی کام پر آخرت میں جزا دینے کا وعدہ فرمایا تو آخرت میں ہی وہ جزا ملے گی. بہرحال اللہ رحیم و کریم ہے, خالق و مالک ہونے کے باوجود قرآن مقدس میں ایک دو مقام پر نہیں کئی مقاموں نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا, اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. چنانچہ اس نے جو دعائیں مانگنے کے طریقے بتائے ہیں اور ہمیں دعا کے سلسلے میں ہدایت دی, اس میں دعا بھی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اے ہمارے رب انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, تو اس دن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, یعنی اے ہمارے رب تو قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور ایک مقام دعا ہم مانگتے ہیں قرآن مقدس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت کریمہ موجود ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, کہ ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما, ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت میں ہمیں رسوا نہ کر, ہمیں ذلیل رسوا نہ کر, انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے, بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اس طرح متعدد آیتوں میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. ایک مقام فرمایا وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے, اور اللہ اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کریم ہے, رحیم ہے, خالق و مالک ہے, اس نے جو وعدے کیے پورا فرمائے گا, اس لیے کہ وعدے کو توڑنا عہد شکنی کرنا یہ ایک عیب ہے. انسان عہد شکنی کرتا ہے, اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ انسان نے وعدہ کیا لیکن مجبور تھا, وعدہ پورا نہ کر سکا, کسی نے کسی سے ایسا وعدہ کر لیا جس کو پورا نہ کر سکا, مجبور تھا, مجبوری کے طور پر اس نے وعدے کو توڑ دیا ہے, تو اس میں تو کوئی عیب نہیں چونکہ مجبور تھا, اس کے لیے وعدے کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن انسان نے کوئی وعدہ کیا اور وعدہ کے خلاف ورزی قصدن کی, جان بوجھ کر کی, تو یہ فریب بھی ہے, مکاری بھی ہے, دھوکہ بھی ہے اور عہد شکنی ہے. تو فریب ہو یا مکر ہو یا دھوکہ, ساری چیزیں عیب میں داخل ہیں, اور مجبور ہونا بھی اللہ کے لیے عیب ہے. اس لیے اللہ ان تمام عیوب سے منزہ ہے, پاک ہے, اس لیے اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس کو پورا فرماتا ہے. اب اللہ خالق و مالک ہے, غلام اور آقا کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ہم غلام ہیں, بندے ہیں, اللہ آقا ہے, مالک ہے, پیدا کرنے والا ہے, تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی میرے رنگ میں رنگ جائیں, میری صفات کے مظہر بن جائیں, میری صفت کا پرتو بن جائیں, میری صفت کا آئینہ بن جائیں. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندوں, جس طرح میری شان یہ ہے کہ میں کیے ہوئے وعدے کو توڑتا نہیں ہوں, میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں پورا کر کے رہوں گا, اور میں نے اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پہ لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے سارے وعدوں کو پورا کروں گا, تو تم میرے بندے ہو, تم پر بھی لازم ضروری ہے کہ تم اپنے کیے
یہ وعدوں کو پورا کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کچھ گفتگو باقی رہے گی تو اس کو اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا. عہد و پیمان کی کتنی قسمیں ہیں جو وعدے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے بہت سے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنے عہد و پیمان کیے ہیں، ہم نے کتنے وعدے کیے ہیں. ایک عہد و پیمان وہ ہے جو تمام بندوں نے، قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بندے ہیں ان تمام بندوں نے اللہ سے کیا ہے. اس عہد و پیمان کو، اس وعدے کو عہد توحید اور عہد ربوبیت کہا جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے کہ آدم ارواح میں بندوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا یہاں ذکر ہے. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک تمام انسانوں کے روحوں کو جمع فرمایا، اور تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تقول یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. تو گویا کہ ہر بندے نے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ جب تو مجھے پیدا کرے گا، دنیا میں بھیجے گا، تو ہم تیری توحید کے قائل رہیں گے، ہم تجھے ہی رب مانیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم تیرے ہی عبادت کریں گے، صرف تیرے سامنے سجدہ کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی ہم پوجا نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو رب نہیں مانیں گے. اب دنیا میں آنے کے بعد جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے توحید کا اقرار کیا، یہ تو اپنے وعدے پر کھڑے اترے، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. اور وہ لوگ جو دنیا میں آنے کے بعد بت پرستی کا شکار ہو گئے، دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے آفتاب، مہتاب، شمس و قمر اور چاند سورج کو خدا بنا دیا، یا دنیا میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پیدا کیا، بتوں کو تراشا، ان کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے، تو یہ سب وعدہ خلافی کرنے والے ہیں. عالم اصل میں انہوں نے، اور یوم ارواح میں، یوم میثاق میں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے ہی رب جانیں گے، تجھے ہی مالک جانیں گے، اور تیرے سامنے پیشانی کو سر جھکائیں گے. اور دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر دیا اور شرک اختیار کر دیا. تو یہ وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ نے تمام بندوں سے لیا ہے، اور ہر بندے نے اللہ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تجھے ہی ہم رب تسلیم کریں گے. تو یہ عہد و پیمان کی ایک قسم ہے. اب عہد و پیمان کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے. 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان سب سے اللہ نے عہد و پیمان لیا. اس کا ذکر بھی قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، 3 پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ آخَرْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَىٰ آخر الآية. اس آیت کریمہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے، اور تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اسے کہا کہ جب میں تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجوں اور وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو تم ضرور پر ایمان لانا، ان کی نسل و روایت کرنا. کیا تم نے اس عہد و پیمان کو قبول کیا؟ تم سب نے کہا کرنا، ہم نے قبول کیا ہے کہ جب اگر دنیا میں ہماری زندگی ہی میں تیرا محبوب آ گیا تو ہم اس کی نصرت و حمایت کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. تو یہ وہ دوسرا عہد و پیمان تھا جو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے لیا ہے. اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک عہد و پیمان یہ ہے جو ہر ہر مومن نے اپنے پیغمبر سے لیا ہے. ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم نے حضور سے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ ہم نے حضور سے جو وعدہ کیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وعدہ وہ ہے جو عبادت سے متعلق ہے, اور ایک وعدہ وہ ہے, ایک عہد و پیمان وہ ہے جو معاملے سے متعلق ہے. عبادت سے متعلق ہم نے حضور سے یہ وعدہ کر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم جانتے نہیں ہیں. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, بوڑھے ہو گئے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان میں دین سے اتنا زیادہ دور ہو چکے ہیں, اتنی دوری بھی اچھی نہیں ہے. ایک وعدہ وہ ہے جو ہم نے عبادت سے متعلق حضور سے کیا ہے, اور ایک وعدہ وہ ہے جو ہم نے معاملات سے متعلق حضور سے کیا ہے. دو وعدے ہمارے ہیں حضور سے, ورنہ ہم حضور کے غلام ہی نہیں ہیں اگر ان دونوں وعدوں پر کوئی کھرا نہ اترے. ایک وعدہ تو یہ کیا کہ اللہ نے اپنے حضور کے واسطے سے, اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں جو عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے, اور حضور نے جو تفصیل بیان کی ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا ہے, روزہ اس طرح رکھنا ہے, زکوٰۃ اس طرح ادا کرنا ہے, حج کے یہ افعال ہیں, حج کے یہ مناسک ہیں, عبادت کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. اگر کوئی شخص حضور کی غلامی کا دم بھرتا ہے لیکن عبادات کو اپنے انداز سے ادا کر رہا ہے, اپنے طریقے سے ادا کر رہا ہے, تو وہ حضور کا غلام نہیں ہے. کیے ہوئے وعدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے, وعدے کے وہ توڑ رہا ہے. اور یہ بات آپ ذہن رکھیے گا کہ عبادات کا معاملہ عقل کے حوالے نہیں کیا گیا. عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے واسطے سے عبادت کا جو طریقہ بدلا دیا اسی طریقے سے عبادت کرنا ہے. ہمیں اس میں چور چرا نہیں کرنا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کیوں کریں, وہ تو ایک گھر ہے پتھر کا. ہم صفا مروہ میں دوڑیں کیوں؟ بڑی دقتیں, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم سخت گرمی میں میدان عرفات کیوں جائیں؟ وہاں سخت گرمی, پیاس, شدت محسوس ہوتی ہے. ہم یہ اچھے خاصے لباس کو چھوڑ کر دو چادریں کیوں اوڑھ لیں؟ یہاں چور چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں جیسا بتا دیا گیا اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنا ہے. تو عبادت سے متعلق ایک ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ حضور نے عبادات کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے, جو ڈیٹیل ہمارے سامنے حدیثوں کی روشنی میں ہے, ہر عبادت کو اسی تفصیل کے مطابق ادا کرنا ہے. اور کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے, اپنے طریقے سے بات کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, اس طریقے سے بات کرے تو اس سے زیادہ اللہ رب خوش ہو جائے گا, پروردگار خوش ہو جائے گا, تو ایسی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. ایسی عبادت کو کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک عہد و پیمان یہ ہے, اور الحمدللہ ہر مسلمان اس عہد و پیمان پر کھرا اترتا ہے کہ نماز ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے حضور نے نمازیں پڑھی ہیں, روزہ ہم اسی طریقے سے رکھتے ہیں جس طریقے سے حضور نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے واسطے سے, ذریعے سے ہم پر جو احکام عائد کیے ہیں, معاشرتی احکام, معاملات, ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, بچوں کے تعلق سے ہم پر حقوق کیا ہیں, بھائی بہن کے تعلق سے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے تعلق سے ہمارے پر حقوق کیا ہیں, ہمارے پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں, اور جس ہم محلے میں یا علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے والوں کے ہم پر حقوق کیا ہیں, اور جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ملک پر ہم کیا حقوق ہیں, ان تمام لوگوں کے درمیان جو انسان رہ رہا ہے, جو حضور کا غلام رہ رہا ہے, تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو جو حقوق تم پر عائد کیے گئے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہے. اور ہم نے حضور کی غلامی, جب حضور کی غلامی ہم آئے ہیں اور حضور کے دامن اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو ہم نے حضور سے گویا کہ ایک عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ ہم تمام ذمہ داریوں کو ادا کریں گے اور کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں برتیں گے. اب جو لوگ مثلاً ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں, وہ لوگ اپنے وعدے کو توڑ رہے ہیں. جو لوگ باپ ہو کر بیٹوں کے حقوق ادا نہ کریں, وہ لوگ عہد شکنی کر رہے ہیں. جو لوگ بھائی ہو کر بھائی کے حقوق ادا نہ کریں, وہ لوگ عہد شکنی کر رہے ہیں, وعدے کو توڑ رہے ہیں. اور جو لوگ ملک میں رہ کر ملک سے غداری کریں, وہ لوگ عہد شکنی کر رہے ہیں, وعدے کو توڑ رہے ہیں. اس لیے عہد شکنی بہت بڑا عیب ہے, اور ایفاء عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے, پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیں حدیثوں کی روشنی میں کہ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے وعدے کو پورا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابو السمحہ, یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ حضور نے نبوت کے اعلان ہی نہیں فرمایا تھا. اعلان نبوت سے پہلے حضور سے میرا ایک معاملہ ہوا, ایک سودا ہوا میرا اور حضور کے درمیان نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے. سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے اوپر کچھ پیسہ باقی رہ گیا, میں نے کہا حضور سے کہ آپ یہاں کھڑیے ٹھہرے میں گھر جا کے پیسہ لا کے آپ کو دیتا ہوں. حضور نے وعدہ کر لیا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں, میں یہاں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے آپ گھر سے جائیے پیسہ لے کے آئیے. چونکہ حضور تاجر تھے, تجارت فرماتے تھے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا بالکل بھول گیا, میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے محمد عربی کو فلاں علاقے میں گلی میں کھڑا کیا ہے اور مجھے ان کو جا کر پیسے دینے ہیں, جو رقم میرے اوپر رقم واپس کرنا ہے. میں گھر جا کے بھول گیا اور میرے ذہن میں بات نہیں رہی, اور 3 دن تک میرا اس راستے سے گزر ہوا ہی نہیں, 3 دن تک میرے پاس ذہن میں رہی نہیں. اور 3 دن کے بعد جب میں اس راستے سے گزرا تو دیکھا اسی مقام محمد عربی سب استم کھڑے ہوئے ہیں, میرا انتظار کر رہے ہیں. حضور نے مجھے دیکھا تو ناراض نہیں ہوئے بلکہ صرف اتنا کہا. عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا تو صرف اتنا کہا, لقد شققت علی انا ہاؤنا منذ ثلاث انتظر ہوگا, کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا, میں 3 دن سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ حضور کی شان تھی, یہ حضور کا انفاع رحم تھا, اس لیے کہ حضور نبوت کا اعلان فرمانے والے تھے اور پوری امت کو یہ درس دینے والے تھے کہ میں تمہارا آقا ہو کر جب اس طریقے سے وعدے کو پورا کر رہا ہوں تم میرے غلام ہو, میرے خادم ہو, تم بھی اگر کسی سے وعدہ کرو تو اسی طریقے سے اس کو پورا کرو. ایک دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں میں اور کافروں سے معاہدہ ہو رہا تھا, کافروں کا نمائندہ بن کر ایک شخص سہیل نام کا آیا اور معاہدہ لکھ رہا تھا, شرطیں لکھی جا رہی تھیں. ابھی شرطیں پوری ہوئی نہیں تھیں کہ ایک صحابی ہے مکہ المکرمہ میں, ان کو بہت مارا جا رہا تھا, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. وہ بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے, حدیبیہ کے مقام پر آ جاتے ہیں, ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں اور پورے جسم پہ خون کی پورے جسم پہ زخم لگے ہوئے ہیں, ان کو بہت ستایا گیا. تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, گرتے پڑتے پہنچتے ہیں اور رونے لگتے, کہتے حضور مجھے کافروں سے بچائیے, یہ لوگ مجھے مار ڈالیں. حضور اس پر اپنا دست شفقت پھیرنے ہی والے تھے, اپنی پناہ میں لینے ہی والے تھے, کہ یہ سہیل کہنے لگا کہ محمد اگر تم نے ان کو پناہ دے دی تو پھر ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا یہ وعدہ ختم ہو جائے گا, ایسے بھی نہیں کر لوں گا میں, اور آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا وعدہ ختم, جو معاہدہ ہونے والا ہے اس معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. حضور کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس معاہدے کے بعد بہت فوائد آنے والے ہیں, اسلام پھیلے گا اور لوگ جو درجو مذہب اسلام میں داخل ہوں گے, اسلام کا دائرہ وسیع ہوگا اور اسلام کا کلمہ بلند ہوگا. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور پوچھا آئے سہیل یہ کون ہے, تو وہ کافر سہیل جو نمائندہ بن کر کے آیا تھا وہ کہتا یہ میرا بیٹا ہے, وہ جنتل ہے, یہ مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان ہونے کی اس کو سزا دی جا رہی ہے, یہ مسلمان ہونے کی سزا بھگت رہا ہے, جس کو اس وقت تک مارا جائے گا جب تک یہ کلمہ اسلام کو چھوڑ نہ دے اور مذہب اسلام سے برات کا اعلان نہ کر دے. اب فاروق اعظم وہیں بیٹھے ہوئے تھے, فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور سہیل کو مارنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام فاروق اعظم کو روکتے, کہتے ہیں عمر رک جاؤ, تلوار چلانے کی حاجت نہیں ہے, میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا. اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا ابو جندل واپس چلے جاؤ, اللہ بھروسہ رکھو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. تاریخ گواہ سیرت کی کتابیں بولتی ہیں اور مورخین نے بیان کیے, حدیثوں میں مذکور ہے کہ اس صحابی ابو جندل کو کفار مشرکین حضور کی بارگاہ سے کھینچ کر لے جا رہے تھے, یہ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, لیکن حضور نے یہ تو گوارا کر لیا کہ ان کے غلام کو مارا جائے, پریشان کیا جائے, ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں, یہ گوارا نہ کیا کہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جائے. حضور نے وعدہ پورا کیا, عہد شکنی نہیں کی, ایفا عہد کیا, اور دنیا نے دیکھا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ جو مسلمان ہونے سے ڈر رہے تھے, وہ لوگ جو دعوت اسلام سے وابستہ نہیں ہو رہے تھے, پورے کے پورے خاندان اور پورے کے پورے قبیلے مذہب اسلام میں داخل ہو رہے تھے, لوگ جوگ در جوگ مذہب اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اسلام کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا. تو یہ حضور کی تعلیمات ہیں, حضور کے ارشادات ہیں, ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج معاشرے میں تباہیاں پھیل رہی ہیں, بربادیاں آ رہی ہیں, بد اخلاقی کا دور دورہ ہے, ہمیں اپنی گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ کون کون سی خرابیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں اور اس کی بنیادیں کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, وہ خرابیاں کیوں پنپ رہی ہیں, ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جن بنیاد پر خرابیاں پھیل رہی ہیں ان بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینکنا کبھی اور بیان ہوگا. باسم دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ضلع ادونی میں ایک مسجد زیر تعمیر ہے اور سنیوں کی مسجد ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں, سرمایہ کم ہے, باہر کو دقت آئے ہوئے ہیں, جانے جاتے ہیں ان کو تعاون فرما دیا جائے. نور ایمان کا ایک پرچہ تیار کیا گیا ہے, نماز کے موقع ہے, مسائل بیان کیے گئے ہیں, جانے جاتے لیتے جائیں, دوستوں تک پہنچائیں. جناب محمد ارباز صاحب سخت بیمار ہیں اور اسلم شیخ صاحب بھی بیمار ہیں, جو شبہ دعا شفا کرتی ہے. سورہ فاتحہ پر قیمت کو اجلاس کریں اور مسلم لفاف کریں. اس کے بعد
اعلان کرانا ہے مرحوم سلیم رجب علی شیخ کی دعا مغفرت کی.